الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے انسان کو خود اپنے لیے جن چیزوں کی طلب کا حکم دیا وہ سب سے بڑی چیز ہدایت ہے. آپ اگر قرآن کریم کے پہلے صفحے کو دیکھیں اور تورات بائبل کے پہلے صفحے کو دیکھیں تو دونوں میں فرق بہت نمایاں نظر آئے گا کہ آدمی جب خدا کی کتاب کو پڑھتا ہے اور ہر نماز میں اللہ نے کہا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور غالباً تورا میں بھی یہی ہوگا، مگر چونکہ کتاب تبدیل کی گئی تو اس میں آپ کو یہ آیت کریمہ ملے گی کہ اے رب روزانہ کی روٹی مجھے روز دے دے. فرق پڑ جاتا ہے کہ آدمی نے ہدایت طلب کی، اور فرق پڑ جاتا ہے کہ آدمی نے روٹی طلب کی. ہیں دونوں باتیں درست کہ دنیاوی اسباب اور وسائل کو بھی اللہ سے مانگنا ہے اور آخرت کی راہ اور آسانی بھی اللہ ہی سے، مگر کس چیز کو ترجیح حاصل ہے وہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اللہ سے سب سے ضروری اور افضل چیز جو تم نے مانگنی ہے وہ ہدایت ہے. اسی لیے استعمار رضی اللہ عنہ کی دعا کے بالکل آخر پہ آیا ہے خدا تم مختدین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو نے ہدایت دی اور وہ ہدایت یافتہ ہوئے. یہاں پہ پہنچ کے دعا مکمل ہو جاتی ہے، اور ہدایت میں انسان کے پاس چار درجات آ جاتے ہیں، اور عربی زبان میں ہدایت چار معانی میں استعمال ہوتی ہے. ہدایت کی راہ میں دو رکاوٹیں بنتی ہیں. اگر کوئی انسان اس کو یاد رکھے تو ہدایت کے ارد گرد چھ چیزیں ہیں. اللہ سے ہدایت کی راہ مانگنے کے بعد اسے دنیا میں دو چیزیں پیش آتی ہیں. ایک چیز جس کو لوگ ناجائز خواہشات سے تعبیر کرتے ہیں، اور انسان کی وہ ڈیزائرز، انسان کی وہ خواہشات اور انسان کی وہ طبعی چیزیں بھی جن کی تکمیل بسا اوقات اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی ناجائز تکمیل میں لگ جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو برباد کر دینے والی چیز اور انسان کو صحیح راہ سے ہٹا دینے والی چیز وہ ہے جس کا آغاز فضول سے ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ انسان کی عادت میں داخل ہو جائے. اس سے زیادہ بدتر چیز انسانی شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی نہیں کہ وہ آغاز میں ایک چیز کو چھوٹا سمجھ کے استعمال کرتا ہے اور اسے اگر آنکھ نہ کھلے تو موت تک وہ چیز اپنے دائرے سے نہیں نکلنے دیتی. آپ نے نام سنا ہوگا آکاش بیل کا, اور آکاش بیل کو بخوبی آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس آکاش بیل کی ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں, اور آکاش بیل کو وہ خدا مانتے ہیں, کیونکہ اس آکاش بیل میں نہ تو کوئی جڑ ہوتی ہے نہ اس آکاش بیل میں کوئی چیز کوئی تنا ہوتا ہے, اور نہ انسان اس کا اندازہ کر پاتا ہے کہ یہ آکاش بیل پیدا کہاں سے ہوئی. آپ نے درخت پہ دیکھا ہوگا پیلے رنگ کا ایک دھاگا سا لپٹ جاتا ہے, اسے ہی آکاش بیل کہتے ہیں. اس کے دونوں سروں کا مشاہدہ کریں تو کچھ نہیں, نہ اس کا تنا نہ اس کی جڑ نہ اس کا کوئی مخرج, اور آخر کو دیکھیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, کچھ پتا نہیں. یہ آکاش بیل جس درخت کو لگ جائے اور سستی کرے اتارنے والا, تو اس کے نتیجے میں پورا درخت ختم ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. یہ آکاش بیل اسے چوس لیتی ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح انسان ایک فضول کام کو شروع ہوتا ہے اور آہستہ 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 وہ فضول کام جو اس سے چمٹتا ہے, ہوش اس وقت آتی ہے جب وہ اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے. اور اس کی بہت آسان مثال یہ موبائل فون اور واٹس ایپ اور یہ چیزیں ہیں. آج کے دور بچہ اسے شروع کرتا ہے, ایک چیز دیکھ لوں پھر دوسری دیکھ لوں پھر تیسری دیکھ لوں, اور دیکھتے ہی دیکھتے دو گھنٹے چار گھنٹے, اور حتیٰ کہ یہ چیز ضرورت کی بجائے اس کی عادت بن جاتی ہے, اور جب عادت بن جاتی ہے تو اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. ہر آدمی جو کسی بھی فضول چیز کو اپنی شخصیت میں اتنی جگہ دے دیتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے تو یہ عادت اس کی جڑ اکھیڑ دے. دس منٹ کے لیے واٹس ایپ نہ آئے, پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, زندگی گویا اجیرن ہو گئی اور ادھوری رہ گئی. اور کچھ ہو, نماز ہو, کسی کی تیمارداری کرنی ہے, وہ ہو, شادی بیاہ ہو, کچھ ہو, اس سے وقت نکال کر ضرور مارکیٹ جانا ہے کہ میرا موبائل ٹھیک کر دیجئے, واٹس ایپ نہیں چل رہا. اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے کرنا کیا ہے یار, آدھ گھنٹے بعد چلے جانا, اگلے دن چلے جانا. وہ اتنا شخصیت میں پیوست ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر اسے نیند تک نہیں آتی. یہ ہے انسان کی تباہیوں میں سے ایک چیز. تو وہ آکاش بیل جو کسی درخت پہ چڑھ جاتی ہے, وہ آکاش بیل ہمارے زمانے میں اب یہ ہو گیا ہے. تو کوئی بھی بے فائدہ چیز جب انسان کی ضرورت سے بڑھ کر اس کی عادت میں داخل ہو جائے تو پھر یہی حال ہوا کرتا. یہ ہماری خود آنکھوں کی دیکھی ہوئی تہذیب ہے. اشارہ کر دیں آپ انشاءاللہ سمجھ سکیں گے. آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے گاؤں میں، دیہات میں، بڑے لوگوں میں، نوابوں میں، عام زمینداروں میں، وہ اپنی چارپائی اپنی بیوی سے الگ کر کے کہیں لگتا تھا، سوتا تھا، چاہے وہ کھیتوں میں سوئے اور چاہے اپنے کمرے میں جا کر، چاہے دالان میں اور چاہے سین میں، لیکن یہ ڈبل بیڈ کا جو اب تصور ہے یہ اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا. اس لیے لوگوں کے زوال میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بطور عادت اپنی شخصیت میں شامل کر لیا. اس لیے ہدایت کی راہ میں ایک تو خواہشات ہیں جو انسان کو اصل راستے سے ہٹا دیتی ہیں، اور ایک شبہات، اور یہ شبہات اصل اللہ کے راستے میں تکلیف دہ اور رکاوٹ کی چیز ہے. شہوات میں پڑ جائے اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہے، اور شبہات میں پڑ جائے اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ دو رکاوٹیں مجھے تجھ تک پہنچنے نہیں دیتی، تیری معرفت حاصل کرنے نہیں دیتی، اے رب مجھے وہ خواہشات جو فضول اور بیکار کی ہیں ان سے بچا، اپنی راہ دے دے. اور یہی بات وہ دوبارہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ جو شبہ ہے ان شبہات کو دور فرما دے. بچہ اگر بنیادی طور پر یہ جان لے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جتنے عقیدے بھی دنیا کو دیے ہیں، اور اللہ نے جتنے لوگوں کو بھی ہدایت کی راہ پھیلانے اور بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، انہوں نے ہمیشہ اس کے تین حصے کیے. اور جب آدمی تیسرے حصے کو نہیں سمجھ پاتا تو شبہات پیدا ہوتے ہیں، گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ یہی ہوتا ہے. ایک تو سیدھی سادھی بات جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آخری مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر بیان کر دی، وہ اللہ کی ذات اور صفات ہیں. عقیدے کی یہ پہلی قسم ہے کہ ہدایت اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی صفات کے ساتھ چل رہی ہے. اس کائنات میں ہر طرف اللہ کی صفات کا غلبہ ہے. ایک چیز خوبصورت نظر آتی ہے تو وہ حسن اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا حسن کو پسند کرتا ہے. پہاڑ دیکھتا ہے اور سمندر دیکھتا ہے تو اللہ کی صفت قدرت پر نظر جاتی ہے کہ کیا ہی قادر اور قدیر اور مقتدر وہ ذات ہے جس ذات نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جس نے سمندر کا پھیلاؤ اور گہرائی رکھی، اور جس پروردگار نے پانی کا پروسیس ایسا کیا کہ پانی سارے کا سارا اڑ سکتا تھا لیکن اس میں نمک ملا دیا تاکہ وہ بیسٹ ریزرور کے طور پر رہے، اور پھر سورج بنا دیا کہ یہاں سے وہ بیسٹ ریزرور جو تھا نمک، اس کو کون نمکین پانی کو استعمال کرے. اوپر سے سورج کو کر دیا کہ سورج پانی کو اٹھائے اور بادل کی صورت میں تبدیل کر دے اور نمک باقی رہ جائے، اور پھر وہ پانی بالکل صاف ہو کر برسے تک انسان اسے پی سکے اور جانور پی سکے. جس پروردگار نے ان چاروں چیزوں کو نظام میں رکھا، پانی، نمک، سورج اور پانی کا پینا، تو اس کی حکمت پر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا پر حکمت زندگی ہے اور یہ نظام. پھر اسے غصہ آتا ہے، وہ کسی کو مارتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو کہتا ہے یہ جبر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور کبھی وہ سوچے کہ جبر اگر اللہ کرے گا تو پھر میرا کیا حال ہوگا، کانپ جاتا ہے، تھرا اٹھتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ غلطی ہو گئی، جذبات کے غلبے میں معاف کیجئے گا۔ یہ ساری کائنات اللہ کی صفات کا پرتو ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھنا یہ صحیح چیز نہیں ہے جو شیخ نے لکھی ہے، کبھی اس چپیٹے میں مت آنا۔ لیکن شیخ اہل السنہ کے آئمہ میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ قدیم ہے اور یہ کائنات بھی قدیم ہے، اگر اسے قدیم نہیں مانو گے تو اللہ کے لیے لازم ہے کہ کوئی وقت اللہ پہ ایسا گزرا ہے جب اللہ بیکار تھا، ولیعوذ باللہ، اور ایسے ہو نہیں سکتا کہ خدا بیکار رہے۔ لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو شروع سے تھی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، حتیٰ کہ ٹائم کو اس نے پیدا کیا اور جب وہ چاہے ٹائم کو سکیڑ لیتا ہے، جب وہ چاہے ٹائم کو فری کر دیتا ہے، اور جب وہ چاہے مکان کو، سپیس کو کھینچ کے کم کر دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اس سپیس کو بڑھا دیتا ہے۔ زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس، یہ اس کے قبضے میں ہے، اور یہ اب بھی ہوتا ہے کہ اللہ ٹائم کو سمیٹ لے اور اللہ ٹائم کو بڑھا۔ فزکس کا یہ جو مشہور مسئلہ ہے اور جس میں بڑے بڑے ائمہ نے زندگیاں گزار دی، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، وہ سب کے سب اس میں اپنی اپنی تصنیفات میں لگے رہے، مگر آخر پہ پہنچ کے یہی نتیجہ نکلتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اور مختلف احادیث میں آ گیا کہ ٹائم اور سپیس اپنی لیمٹس نہیں رکھتی، لیمٹس سے باہر بھی چلی جاتی ہیں اور سمٹ کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے فزکس نہیں پڑھی وہ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کی صفات ہیں اور ہم سب اللہ کی صفات کے غلام، بندہ اس سے ترقی کرے اور اللہ کی صفات سے نکل کے اللہ کی ذات تک پہنچ جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ معرفت خداوندی کی آخری حد ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اولیاء کرام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صفات سے نکلو باری تعالیٰ کے، ایمان اس پہ رکھو، اس کا مشاہدہ کرو، لیکن حقیقی ایمان تک پہنچنا ہے تو صفات سے ماورا، جو اللہ کی ذات، ماورا اس معنی میں نہیں جو علم کلام والے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی صفات سے نکل کے اللہ کی ذات تک پہنچے تو حقیقی ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ جب تک رزق ملتا رہا، اللہ تو میرا رب ہے، جب تک اولاد کا سلسلہ رہا، اے پروردگار شکر ہے تیرا، تو دینے والا، جب تک انعامات باری تعالی رہے تب تک وہ بندہ ہی بنا ہوا ہے، اور جب اس سے بھی اوپر اٹھے اور مصائب اور تکالیف اور امتحانات اور ناگوار چیزوں کا پیش آنا، یہ سب کچھ دونوں برابر ہو جائیں، تب وہ ذات باری تعالی پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اتنی چھوٹی سی بات افسوس کے لوگ نہ سمجھ سکے، کہ کل کل من عند اللہ، آپ انہیں سمجھائیے کہ ہر چیز رب کی طرف سے ہے، صفات پر نظر رکھو گے تو اللہ کی صفات کو تم عبادت، تم اطاعت کر رہے ہو، ذات پر جب نظر پہنچے گی نا تو تمہارے لیے خوشی اور غم، ہونا نہ ہونا، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ کل کل من عند اللہ، کہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت ہے تو صبر کرنا ہے، خوشی ہے تو شکر ادا کرنا ہے، لیکن دونوں چیزوں کا منتہا خود اللہ کی ذات۔ اس لیے عقیدے کے سلسلے میں اللہ کی ذات اور صفات پہلی چیز ہے جو ہمیں بتانی چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کے فرق پڑتا ہے ہمارے میں اور یہودیوں کے عقیدے میں. ان کے نزدیک اللہ کی ذات ہے اور ایک ہے, یہودی مانتے ہیں خدا کی توحید, اور وہ کہتے ہیں صفات کچھ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات بھی ہیں. اس لیے قرآن کریم کی اکثر آیات کے آخر پہ تم دیکھو نا اللہ کا کوئی نہ کوئی نام آتا ہے, وَهُوَ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ, اِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, وغیرہ وغیرہ. جتنی صفات میں آتی ہیں وہ یہودیوں پہ بھی رد میں ہے کہ یہ تم صفات خداوندی کو نہیں مانتے, تمہیں ماننا ہے. اور دوسری چیز عقیدے کے باب میں وہ نبوات ہیں. ہر نبی اپنے لیے دعوت دیتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لا. حضرت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم اور فرض تھا کہ وہ اپنے آپ کو نبی مانتے, کہتے, اور انہوں نے کیا. اسی لیے نبی پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے پر درود بھیجے اور سلام بھیجے, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوات کی تعلیم دیتے ہیں, اور جس نبوت کی وہ تعلیم دیتے ہیں خدا کی بندگی کیسے, عبادت کیسے, مال میں کیا ہے, جان پہ کون سی عبادت فرض ہے, حج کے لیے جانا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور صحیح عقیدے کی. اور تیسری چیز جو عقیدے میں ہے, یہاں پہنچ کے شبہات کا ورود ہوتا ہے اور اس پر آدمی کبھی کبھی اٹک جاتا ہے. شہوات کے بعد یہ جو عقیدے کی تیسری قسم ہے اس کو عبور کرنا ضروری ہے. اور تیسری قسم عقیدے کی ہمارے نزدیک وہ صرف سمعیات ہیں, یعنی انسان نے جو کچھ سنا صحیح واسطے سے اس تک پہنچا, اس پہ ایمان لانا فرض ہے. یہاں پہنچ کے عقل بیکار ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, پوری امت 1500 سال سے نسل در نسل تعلیم دیتی چلی آئی ہے کہ بچو قبر کے عذاب کی پناہ مانگو, اس سے بچنا ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اب یہ تیسری چیز ایسی ہے کہ کوئی کہے عقل سے ثابت کرو, نہیں کر سکتا. یہاں پہنچ کے جس طرح عشق میں آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے, بالکل یہاں پہنچ کے اپنے آپ کو نبی کی خبر کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ حضرت میری عقل کچھ بھی کہتی رہے, آپ جو فرماتے ہیں وہ سچ. یہاں پہنچ کے علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا, جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. راضی جو عقل کے امام تھے ہار گئے. اس لیے کہ عقل سے کیسے ثابت کر لو گے کہ عذاب قبر ہوتا ہے, عقل سے کیسے ثابت کر لو گے کہ ہم مریں گے اور ہمارا سارا جسم مٹی میں مل جائے گا اور خدا اس سے پھر دوبارہ ہمیں پیدا کر لے گا. عقل سے کیسے ثابت کر لو گے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور یہ ہوا اور یہ ہوا. عقل کہاں اتنا دور تک چل سکتی ہے, تھوڑا سا چلتی ہے پھر تھک کر بیٹھ جاتی ہے. کمال کی بات معروم رحمت اللہ علیہ نے کہی, انہوں نے کہا معروم رحمت اللہ علیہ نے مختلف اشعار میں, اور علامہ اقبال نے بھی اسی کو کہا, انہوں نے کہا کہ بو علی در غبار ناقہ گم کر, بو علی سینہ عقل کو ٹیک ٹیک کے چل رہا تھا اور عقیدے کی محبت کی عشق کی سواری جا رہی تھی. اس محبت کی سواری میں جو گرد اٹھ رہی تھی, بو علی سینہ چاہتا تھا کہ لیلہ تک پہنچے مگر ٹیک ٹیک کے عقل کے سہارے بڑھ رہا تھا. دست مجنوں محمل لیلہ گرفت, مجنوں اٹھا اور عشق میں جو ایک جست اس نے لگائی, ایک چھلانگ لگائی اور ہاتھ جا کر جو لیلہ تھی اس جس چیز میں بیٹھی ہوئی تھی اس تک جا پہنچا. رومی جیت گیا اور ابو علی سینہ اور راضی ہار گئے. یہ تیسری قسم ہے. یہاں پہنچ کے انسان ہدایت کو جو حاصل کرتا ہے وہ نبوت پر بھرپور یقین ہے, اس کا حق بنتا ہے یہ دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. اس حق کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا, بس اس کے بعد کوئی عقل نہیں کچھ نہیں یہاں پہنچ کے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. تو دو چیزیں ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک شہوات, اس کا تو خیر علاج ہے, لیکن یہ جو شبہات ہیں, ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے, اور ان شبہات کا وارد ہونا یہ فطرت انسانی میں ہے. اور یاد رکھو, شبہات کا ورود اور اس کا زائل ہونا اور شبہات کو یقین میں تبدیل کرنا, اس کا واحد علاج اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہے, اور بس. وہ کبھی کبھی کوئی جملہ کہتے ہیں اور دھائیوں کے شبہ دل سے نکل جاتے ہیں, کبھی کوئی ایک لفظ بول دیتے ہیں اور انسان کا دل اجلا ہو جاتا ہے. وہ پر حکمت صحبتیں اور وہ صالح لوگوں کے ساتھ رہنا انسان کو کیسا تبدیل کر دیتا ہے. صبح کچھ ہوتی ہے, شام کچھ ہوتی ہے, ہر لمحہ اس کا آفاق کا نیا ہوتا ہے, اس کا سفر بھی بڑا طویل ہوتا ہے. تو اس سفر میں جو نئی کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے, اس مشاہدے کے بعد اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے, اور جہاں باری تعالی اجازت دے یا وہ الہام کر دیں, وہ اس نئی کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر لمحہ جتنا میرا شوق بڑھ رہا ہے, اتنی میری سواری تیز ہو رہی ہے, اتنی ہی نئی کائنات مجھ پہ کھل رہی ہے. قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہم دم, قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہم دم, گری تھی جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں. وہ کہتے ہیں کل جس پہ بجلی گری ہے نا توبہ استغفار میں اس مقام پہ تھا, دفع کرو اس کو, میں تو کسی اور کائنات میں پہنچ گیا ہوں. اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو گمراہی پر چھوڑ دینا ہوتا ہے, اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صحبت صالح میں رہے اور پھر صحبت صالح سے دور ہو گئے, یہ گمراہی کا باب کھل گیا. اب باب کھلے گا شبہات کا, اور شبہات کا رد کرنا یہ ہزار گنا زیادہ مصیبت ہے بنسبت اس دنیا کے جہاں شہوات اور نفسانی خواہشات. یہ جو آپ روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, چار طرح کی ہدایتیں ہوتی ہیں. اللہ نے فطرت میں ہدایت رکھی ہے, اور ہدایت کا دوسرا درجہ آتا ہے جب انسان دعوت میں چلتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام جو بیان کرتے ہیں وہ جانتا اور سمجھتا ہے, اسے مانتا ہے. اور ہدایت کا تیسرا درجہ اسی ہدایت میں مزید اضافہ ہے, حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچے جس کے متعلق خود اللہ کہتا ہے کہ اس کامو جب وہ کھڑے ہو گئے فقالوا ربنا رب السماوات والارض, اور انہوں نے کہا ہمارا پروردگار نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے, اور ہم ہرگز اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں. بادشاہ نے بلایا, انہم فتیتن آمنوا بربہم, یہ کچھ لڑکے تھے اللہ پر ایمان لے آئے تھے, وزدناہم ہدا, اور ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا, دوسرے درجے سے تیسرے درجے میں لے گئے, اور تیسرے درجے سے چوتھے درجے میں لے گئے اس کاموں جب وہ کھڑے ہوئے خدا کے دین کے لیے. اور بادشاہ نے ظلم کیا اور بلا لیا, اللہ فرماتے ہیں فربتنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دل اپنے ہاتھ میں لے لی. جن لوگوں کے دل اللہ ہاتھ میں لے لینا, پھر وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جانتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قلوب الناس بین اصابع الرحمن, لوگوں تم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبہم کیف یشاء, دو انگلیوں میں اللہ لوگوں کے کل کائنات کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے, اور پھر عرض کیا کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، اے دو انگلیوں کے اپنی انگلیوں کے درمیان دلوں کو رکھنے والے، ثبت قلبی علی دینی کا، میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پہ قائم کر. اللہ کا اور بندے کا تعلق، آپ کہتے ہیں کہ دو انگلیوں میں، اور آپ سنتے ہیں کہ ایسے اور ایسے، اللہ اور بندے کا تعلق اتنا لطیف ہے، اتنا باریک ہے، اتنا زیادہ انسان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے کہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو ہم انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ کر کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتے. اللہ تو اتنا قریب، گھر سے نکلا، اچھا خاصا ارادہ تھا نماز پڑھنے کا، مسجد جانے کا، وضو کر لیا، ٹائم دیکھ لیا، اور کال آ گئی، کچھ ہو گیا. اس ظالم کو اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میری مسجد میں آ کر نماز پڑھے. چھٹی ہوئی، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو لوگو ہم انسان کے اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ جاتے ہیں، نئی نیکی کا کام کرنے دیں گے. کَرِهَ اللَّهُ بِعَاصِمِهِمْ، مجھے نفرت ہے ان ظالموں سے، کیوں میرے دین کا کام یہ کریں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگوں یاد رکھو میں انسان اور اس کے دل کے پختہ عزم کے درمیان آ جاتا ہوں. پورا تھا کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، صحیح فٹ اور تیار ہو کے نکلا اور ایسی شدید بارش شروع ہو گئی، نہیں جا سکا، گاڑی پنکچر ہو گئی، نہیں جا سکا. خود خدا ہی کو مطلوب نہیں تھا کہ مت کرو، تمہیں یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے، تم تو ہمارے اچھے بندے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، ہم نے تمہیں کچھ اور کرنا ہے، تم عجیب انسان ہو، تم تلوار لے کے نکل رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، عجیب بات ہے، ہم نے تو تمہیں دوسرا خلیفہ بنانا ہے، بھائی تم کدھر جا رہے ہو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو لوگو ہم انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ جاتے ہیں، نہیں کرنے دیتے، اتنا قرب ہے. اس لیے جب وہ کسی شخص کے دل کو اپنی دو انگلیوں میں لا کر پکڑ لیتا ہے، پھر دنیا کا کوئی شبہ اس سے پروردگار عالم سے ہٹا نہیں سکتا اسے. اللہ آئندہ انشاءاللہ اس ہدایت کی بات اور کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا، اللہ جب کسی کے دل کو پکڑ لے، کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے قبضے سے اس دل کو چھڑا نہیں سکتی. اور بسا اوقات قرب خداوندی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آخری وقت میں خدا خود اپنے بندے کی روح اور جسم کو اپنے ہاتھ سے جدا کرتا ہے، فرشتوں کو بھی درمیان سے نکال دیتا ہے کہ ہمیں تو اتنا پیارا لگتا ہے، لاؤ اپنے محبوب کو خود اپنے ساتھ ہی ملا جائے.